الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک آیت ایک مستقل موضوع ہے، ایک مستقل کائنات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی اپنے بندے مسلمان مومن کو زندگی میں پیش آنے والے چند اہم اصول بیان فرمائے ہیں. یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ انسان جو انسان کہلاتا ہے، انس کی وجہ سے کہلاتا ہے. مسلمانوں میں ایک مشہور نام ہے انس. انس کا مطلب بھی یہ ہے جو انسیت رکھتا ہو، جو محبت کرتا ہو. اور انسان کی فطرت میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ہمدردی کرتا ہے، غمخواری کرتا ہے، اور مشکل میں پھنسے ہوئے بھائی اور کسی آفت زدہ بھائی کی مدد کا اگر وہ کام آ سکے تو وہ کام لاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سفارش، اس کو کہتے ہیں شفاعت. اللہ تعالی نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، جس کسی نے بھی بھلائی کی سفارش کی اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں ملنے کو. شفاعت کہتے ہیں ایک سے دو ہونے کو. یہی وجہ ہے کہ ایک رکعت نماز وتر ہوتی ہے اور دو رکعت نماز شفا ہوتی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع الامت ہیں، اسی لیے آپ کو شفیع کہا گیا کہ آپ نے اپنی امت کو کہا کہ بروز حشر مجھ سے ملو، بروز حشر مجھ سے ملاقات کرو تاکہ میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں. یہ ہے شفاعت. یہ ہو گئی اس کی لغوی تحقیق. جو اس کی ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے جوڑا، دو. لیکن اصطلاح میں پھر شفاعت کہا گیا ہے. بحر المحیط میں مفسرین نے اس کی تعریف کی ہے کہ اسلامی شفاعت اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں مل رہا, وہ ملنے کی کوشش, کسی مسلمان کو آپ کے ذریعے سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے, اس فائدہ پہنچانے کی کوشش, اور آپ کے چند کلمات سے یا جانے سے اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس جانے کو شفاعت کہیں گے. اور اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف, مصیبت, آزمائش, امتحان آپ کے کہنے سے یا آپ کے عمل سے دور ہو سکتا ہو تو اس کا دور کرنا بھی دینی شفاعت ہے. اللہ نے فرمایا مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةً, جو کوئی سفارش کرے گا نیکی کی. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے, اور حدیث شریف میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, وہ آدمی جو کسی اور کو خیر تک پہنچانے میں مدد کرے گویا کہ وہ خود خیر کر رہا ہے, گویا کہ وہ خود نیکی کر رہا ہے. اس لیے قرآن کا اصول اور حدیث کی تشریح. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, اور جو کوئی ایسی سفارش کرے جو بدی کی ہو, جو گناہ کی ہو, جو اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی ہو, یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, تو اس بوجھ کا وزن ایک حصہ اس کو بھی ملے گا. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین کے اندر ایک بہترین سنت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, اس کو اپنی قوم میں, اپنے خاندان میں, اپنے قصبے بستی میں جاری کر دے, فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيد, اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہید کے برابر اجر دیتے ہیں. اور جس کسی نے اس کے برخلاف کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے گھڑ لی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی, نہ آپ نے اس کی تعلیم دی, نہ آپ کے شاگردوں نے وہ عمل کیا, اور آج جو شخص اس عمل پر مصر ہے اس کو کہتے ہیں بدعت. اور بدعت جو پہلی مرتبہ کرتا ہے قیامت کے دن تک وہ بدعات جب تک دنیا میں ہوتی رہیں گی وہ پہلا کرنے والے کا گناہ میں شریک ہے. یہ وہ اصول اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا مَن يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَا, جس کسی نے بھی سفارش کی اچھی, کسی کو نماز کا کہہ دیا, کسی کو زکوٰۃ کی ترغیب دے دی, کسی کو تقوی اختیار کرنے کا واعظ و نصیحت کر دی, فرمایا یہ سب کے سب شفاعت حسنہ ہے, اچھی شفاعتیں ہیں. یہاں تک علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی اور مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے یہ بھی شفاعت ہے, اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کی دعا بھی قبول فرما دیتے ہیں. اور اس طرح بھی روایات میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرے ایک اور بندے کی فکر کر رہا ہے, اس لیے میں اس کی بھی دعا قبول کر رہا ہوں اور اس کی بھی دعا قبول کر رہا ہوں. اور شفاعت جس طرح بھلائی ہے اسی طرح برائی کی بھی ہے, اور علماء کرام نے یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے, وہ ہے ووٹ دینا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ووٹ کی شرعی حیثیت, اور اس کتاب میں حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو دار و مدار بنا کے مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ جب آپ سے سرکار پوچھے, جب آپ سے حکومت پوچھے کہ بتائیے کون شخص حکمرانی کا حقدار ہے، تو اب آپ پہ یہ امانت لازم آ جاتی ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ اپنا جواب ان کو دے دیں. یہ ہے شفاعت. اور ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے جو کسی ایسے شخص کی شفاعت اور ووٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حرام خور ہے، یہ گناہگار ہے، یہ ظالم ہے. بروز حشر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیوں آپ نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالا، کیوں اپنی سپورٹ آپ نے اس کے حق میں ڈالی. اس لیے یہ ووٹ والے مسائل ایسے فری فار آل نہیں ہیں، بلکہ ان میں بھی دین اور شریعت کے احکام کی پابندی مسلمان کے لیے ضروری ہے. کہاں سے یہ مسائل سمجھ میں آئے؟ یہ مسائل اس آیت سے سمجھ میں آ رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چلو چلتے ہیں، امیر المومنین کے پاس چلتے ہیں تاکہ میں آپ کی سفارش کروں. اس نے کہا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ اعتکاف چھوٹی عبادت ہے، اور ایک مسلمان کی مشکل میں کام آ جانا، اس کے مسئلے کو حل کر دینا، یہ عبادت بڑی ہے. اور پھر فرمایا میں نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ تفسیر میں مشہور و معروف واقعہ سناتے تھے، وہ بھی سن لیجئے. کہتے ہیں کہ خیرپور کی ریاست کے جو بادشاہ تھے، یہ جو سندھ میں ہمارا علاقہ ہے خیرپور، یہ پہلے ایک سٹیٹ تھی، ریاست تھی، پھر ان لوگوں نے الحاق کیا تھا. خیرپور کی ریاست کے جو امیر تھے، بادشاہ تھے، ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی کے وہ مرید تھے. لیکن وہ بزرگ عجیب تھے، روزانہ دربار میں آتے تھے اور کسی نہ کسی سائل کو ساتھ لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب اس کا مسئلہ سنو، یہ کسی کی پریشانی سنو اور میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی سفارش قبول کرو. جو بڑے ہوتے تھے اس کو سائیں کہتے تھے. سائیں نے کہا کہ بھائی تم تو روزانہ آ جاتے ہو، اور روزانہ آ کے تم کہتے ہو کہ یہ آخری سفارش ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا، مجھے حکومت چلانا مشکل ہو رہی ہے، آپ مہربانی کر کے آج وعدہ کر لیں کہ یہ آخری سفارش ہے، اس کے بعد کوئی سفارش نہیں ہوگی. سائی نے کہا ٹھیک ہے. سائی نے جواب دیا کہ آج کے بعد اگر میں نے سفارش کسی کی تو میرے منہ پہ جو داڑھی ہے یہ گھاس ہوگی، یہ داڑھی نہیں ہوگی. کتنی سخت بات کہہ دی. یہ ایک محاورہ ہے، جب مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کے مطابق بات کرے تو وہ کہتا. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ منہ پہ داڑھی تو ہونا اگر ہے ہی نہیں تو پھر گھاس کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. سائی سے بات ہو گئی اور سائی نے اتنا بڑی بات کر دی دربار میں کہ آج کے بعد اگر میں نے سفارش کی تو میرے منہ پہ جو داڑھی ہے یہ داڑھی نہیں. اگلے دن صبح دربار کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ایک خاتون بیوہ کھڑی ہوئی اور زار و قطار روتی ہے، اور سائی کو دیکھا، سائی سے کہا کہ میرا مسئلہ تو حل کرو، بادشاہ سلامت کے دربار میں میری سفارش تو کرو. سائی کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر کہا چلو. اندر چلے گئے، بیوہ کو بھی ساتھ اندر لے گئے اور اس کی سفارش کی. بادشاہ نے کہا کہ پھر آ گئے آپ، ابھی کل تو بات ہوئی تھی. تو سائی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب سننے کا. حضرت نے فرمایا میں نے باہر کھڑے ہو کے سوچا کہ میری داڑھی کی عزت زیادہ ہے یا اس خاتون کی مدد نہ کر کے جو جہنم کی آگ مجھے ملے گی وہ اس کی تکلیف زیادہ ہے. اور پھر کہا کہ خود بخود میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ سائیں تمہاری داڑھی کی کیا حیثیت ہوگی، جہنم کی آگ سے بچنا ضروری ہے، اس لیے میں دوبارہ حاضر ہوں، ان کی سفارش قبول کیجیے. یہ ہوتی ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، جس کسی نے کسی کے بارے میں نیک سفارش کر دی، اللہ تعالیٰ اس سفارش کے بدلے نیک اجر اس کو بھی دیں گے. روایات میں آتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوگی، جس آدمی نے سفارش قبول کر لی اس کو بھی پورا اجر، اور جس نے سفارش کی ہے اس کو بھی پورا اجر، اور جس نے سفارش کروائی ہے اگر وہ بھی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو بھی پورا اجر ہے. اور یہی قانون چلتا ہے گناہ میں بھی. سینما گھر کھولنے کی اجازت، شراب خانہ کھولنے کی اجازت کی سفارش، مسلمانوں کے درمیان میں فسق و فجور، بے حیائی، گناہ، اللہ و رسول کی نافرمانی کے جتنے اقدامات ہیں، ان اقدامات میں اگر آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا ہے اور وہ عمل آج جاری و ساری ہے، تو اس گناہ کا مداوع موت سے پہلے ضروری. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مقیت ہیں. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ شفاعت قبول ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفارش قبول ہوگی تو آپ کو اجر ملے گا، نہ، سفارش قبول ہو یا نہ ہو یہ اس کی مرضی ہے، آپ کے ذمے اظہار حق ہے، آپ کے ذمے سچائی کی بات سامنے لانا ہے، وہ آپ نے رکھ دی، اب قطع نظر اس سے کہ وہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس پہ اجر دیں گے. کیسے؟ یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے لیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی بریرہ، اور ان کے شوہر تھے مغیث، غلام تھے وہ بھی. بریرہ نے آزاد ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مغیث کو کہا مجھے طلاق دو، چھوڑو مجھے. وہ مغیث بریرہ سے محبت بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ حضرت یہ بریرہ سے کہیے کہ مجھ سے طلاق نہ لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیز سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ طلاق نہ دو، ان کو، ان کے ساتھ ہی رہو. بریرہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری طبعیت اس انسان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم نہیں، یہ مشورہ ہے، اور آپ نے بریرہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ مغیث سے نکاح کر لے. یہ ہے سفارش کا اصول، آداب اور طریقہ. آپ کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتے، آپ کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتے، وہ ظلم ہے، وہ حد سے آگے بڑھنا ہے. ہاں آپ سفارش ضرور کر سکتے ہیں، نیکی کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہوں کا اعلی کار بنیں گے تو پھر گناہوں کی جو وبال ہے وہ آپ پر بھی ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. آگے اللہ نے فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت ہے. مقیت کا کیا ترجمہ ہے؟ مقیت کے تین ترجمے علماء نے کیے ہیں. نمبر ایک، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کے محافظ. دوسرا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر اور مقتدر مقیت کے معنی میں. اور تیسرا ترجمہ کیا جاتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والے ہیں. یعنی گناہوں میں نہ پڑنا، گناہوں کی شفاعتیں مت کرنا، گناہوں کی سفارشیں مت کرنا، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو بھی رزق دے دیں گے. یہ ہو گیا مسئلہ شفاعت، یعنی اسلام کے اندر سفارش کی شرعی حیثیت کیا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور جب تمہیں تحیہ کیا جائے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم بھی سلام کا جواب دو اس سے بہتر میں اَوْ رُدُّوهَا یا اس کے برابر میں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب کتاب لینے والے ہیں. یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے اہل عرب جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ. کیا کہتے تھے؟ حیاک اللہ یا انعم صباحا, اللہ تجھے زندہ رکھے, یا صبح ہو نعمتوں والی صبح ہو, جیسے انگریز کہتے ہیں گڈ مارننگ اور اردو میں صبح بخیر, تو عربی میں ان لوگوں نے کہہ دیا انعم صباحا. اور جو عام طور پہ لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ تحیہ, اللہ تجھے زندہ رکھے, اس طرح کی دعا دیتے تھے. اور یہ انسان کی فطرت, جب بھی انسان سوشلائز کرتا ہے اور دوسرے انسان سے ملتا ہے تو کچھ کلمات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نیک نیت کا اظہار کرتے ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے گڈ جیسٹرز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں آپ کو مارنے نہیں آیا ہوں, میں لڑنے نہیں آیا ہوں, بلکہ میری طرف سے سلامتی آپ پر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی تعلیمات انسان کو دی ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ اب انعم صباحا, گڈ مارننگ اور صبح بخیر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس یہ سلام ہے. اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحیہ کرے, جب تمہیں کوئی ویلکم کرے, جب تمہیں کوئی خوش آمدید کہے تو تم اس سے اچھے کلمات میں اس کا جواب دے دو. او ردوہا, اگر اچھے کلمات میں جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا جواب تو دے دو, جواب ضروری ہے. سلام بڑی عبادت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی هو السلام, لفظ سلام جو ہے نا یہ اللہ تعالی کا اسماء حسنہ میں سے ہے, اس میں گرامی ہے. اس صورت میں کیا مطلب ہوگا السلام علیکا؟ امام مجاہد فرماتے ہیں اللہ رقیب علیکا, اللہ تمہارے محافظ ہیں, اللہ تمہارے نگہبان ہیں, اللہ تمہارے رکھوالے ہیں, یہ سلام کا ترجمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف میں حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک تم مومن کے بارے میں خیر خواہی نہ کرو. یہ ایک ہی حدیث چل رہی ہے, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو, اور تمہارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں جب تک کہ دوسرے مسلمان مومن کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ رکھو. اور پھر آپ نے فرمایا اور میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں مسلمانوں سے خیر خواہی کا, والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف, کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی کمینہ اور بخیل آدمی ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. کتنی شدید بات ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد افضل ترین عمل بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام, مستحقوں کو کھانا کھلاؤ, وتفش السلام اور سلام کرو لوگوں سے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. ایمان لانے کے بعد آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں سے سلام کر لو. ایک دفعہ سفر ہو گیا میرا, ہماری بڑی ہمشیرہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں, وہ رہتی ہیں, ان سے ملاقات کے لیے ہم ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے. सुबह घर से निकले तो अब इधर देखते हैं तो वहां से भी बंदा सलाम करता है अपनी जबान में, अंग्रेजी में। उधर जाते हैं तो वो भी सलाम करता है। थोड़ा आगे चल के जाते हैं तो वो भी हेलो हाय कर रहा है। मेरे लिए ये अजीब सी बात थी पहली मर्तबा, क्योंकि हम तो यहां पे करोड़ों इंसानों के सामने से गुजरते हैं। मजाल है सलाम किया, वो खैर से आपको छोड़ दे, बड़ी बात है। आपको लूटा नहीं, आपकी इज्जत पे हमलावर नहीं हुआ, वह काफी है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब आपके जानने वाले हैं? कहने लगे नहीं, कि यहां तो ये तरीका है कि जब भी आप इस मुआशरे में रहेंगे और अपने मोहल्ले में अपनी बस्ती में चलेंगे, वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो जो आपके सामने आएगा उसके साथ हेलो हाय करना आपके लिए जरूरी है। मेरे जहन में यह रिवायत आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी विरसा हमारे पास मौजूद है। अमल है नहीं है वो एक अलग कहानी है, कौन सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी जबानी मेरी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उन अग्यार के मुआशरे में, जिनके यहां अल्लाह रसूल का तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन अखलाक में वो इतने आगे चले गए कि जानते हो या ना जानते हो, आपका अगर किसी से आमना सामना हो रहा है तो उसके साथ सलाम दुआ आप करेंगे। अब यही नक्शा मैं आपको रियासत मदीना में भी दिखाता हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ और सिर्फ शागिर्दों को लेकर चलते थे, चलो बाजार में चलते हैं। आपने सुना होगा बाजार में नहीं जाना चाहिए, बाजार तो अच्छी जगह नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते थे चलो बाजार चलते हैं और बाजार में लोगों से सलाम करते हैं, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ खरीदारी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ ले जाते थे और बाजारों में जाके लोगों को सलाम करते थे। सलाम क्या चीज है? सबसे पहले सलाम जिक्र है। मैंने आपके सामने रिवायत पेश कर दी, इन अल्लाह ताला हुआ सलाम, सलाम अल्लाह का नाम है। सलाम दुआ है, अल्लाह की तरफ से तुम पे सलामती हो। सलाम खैर ख्वाही है। सलाम मुसलमान मोमिन के लिए इजहार हमदर्दी है। और सलाम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, एक बुजुर्ग से जब सलाम का तर्जुमा पूछा गया, अंता आमिनु मिन्नी, उन्होंने जवाब दिया कि सलाम का मतलब है तुम मुझसे अमन में हो। और हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदीही, मुसलमान वो है जिसकी जबान से भी दूसरा मुसलमान महफूज और जिसके हाथों से भी दूसरा मुसलमान महफूज है। यह सलाम का फलसफा है, बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह का जिक्र है, दुआ है। और अब आ जाइए दीनी मसाइल की तरफ। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सलाम करना सुन्नत मुअक्कदा है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। अल्लाह ने कुरान करीम में सलाम के जवाब का जिक्र फरमाया है, लेकिन सलाम करने का हुक्म नहीं फरमाया। यही हुक्म का फर्क होता है, जो हदीस से साबित हो वो सुन्नत मुअक्कदा है और जो कुरान से साबित हो या फर्ज है या वाजिब है। इसलिए और इज्तिमा अगर हो इसके भी आदाब हैं, समझ लीजिए। हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सवारी पे गुजर रहा है वो सलाम करे पैदल को। जो शख्स सवारी पे गुजर रहा है वो सलाम करे पैदल को, और जो शख्स पैदल गुजर रहा है वो सलाम करे बैठे हुए को, वो सलाम करे बैठे हुए को। और अगर कई अफराद बैठे हैं तो अकेला जो है वो सलाम में पहल करे, इज्तिमा पे सलाम की पहल जरूरी नहीं है। अदब है, अदब समझना है और इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल करना है। और इज्तिमा में एक शख्स ने जवाब दे दिया तो जवाब हो गया, सबके सब का जवाब देना वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर जमात आ गई चंद अफराद की और एक फर्द ने सलाम कर दिया, सलाम हो गया, अब तमाम अफराद का मुस्तकिल सलाम करना वाजिब नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यहां तक फरमाया है कि जब अपने घर पे जाओ तो सलाम करो। हमारे पख्तूनों में बड़ी जहालत है कि शौहर फिरौन होता है, वो जी मैं बीवी को सलाम करूं, अरे भाई तू इंसान है, कोई बदमाश है, क्या चीज है तू? السلام علیکہ، جب خاتون کو سلام ہوگا السلام علیکہ نہیں، کا مرد کے لیے ہے اور کی عورت کے لیے، جیسے انتا اور انتے. اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی سے ایک دن میں متعدد بار ملاقات ہو رہی ہو تو متعدد بار سلام کریں، ایک سلام پر اکتفا کافی نہیں ہے. ہاں اگر مجلس ایک ہے اور آپ بار بار آ جا رہے ہیں تو پھر بار بار سلام کرنے کی اجازت نہیں، خلاف ادب ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں السلام علیکم، تمام مسجد کو خطاب کر کے سلام کر لیتے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جناب علی، حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے فَكَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 400 فقہاء کرام نے فتاوی عالمگیری میں فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر کوئی مسجد آئے تو با آواز بلند سلام نہ کرے، اور اگر سلام کر لے تو حاضرین کو چاہیے کہ وہ با آواز بلند اس کا جواب نہ دے دے. ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا آپ خاموشی سے آ جاتے ہو، نہ سلام نہ دعا. تو میں فکر مند ہو گیا کہ اب ان کو جواب بھی دینا ہے اور مسئلہ سمجھانا بھی ضروری ہے. الحمدللہ مسئلہ کتاب میں مل گیا کہ امام کے راستے میں جو افراد ہیں، جن کی امام کی آمد سے جن کو اٹھنا پڑ رہا ہے، وہ امام کو سلام اور کلام کر سکتے ہیں، ورنہ تمام مسجد کو امام صاحب آ گئے اور خطاب کریں کہ جی میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، سلام کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں قصدن غیر مسلم کو سلام کرنا کفر کی وجہ ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے، آپ کو پتا ہے یہ آدمی کافر ہے، اللہ اور رسول کا منکر ہے، آپ اس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، آپ کافر ہو جائیں گے، احتیاط ضروری ہے. ہاں پتہ نہیں تھا، آپ معذور ہیں. عادتاً منہ سے نکل گیا، آپ معذور ہیں. یا پھر اس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اس کو تبلیغ والے بھائیوں کے ساتھ بٹھانا ہے، تو سلام دعا ہوگی تو آ کے بیٹھے گا، بات سنے گا نا. تو اس لیے تبلیغ اور دعوت کی نیت سے اگر سلام کیا جائے تو وہ سلام درست ہے. قصدن اسلام کی توہین اور مسلمان کی توہین کے ارادے سے کسی کو سلام کرنا کفر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے تھا، آپ سلام کا جواب کیسے دیتے تھے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے، روایات میں تفصیل موجود ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور شخص آئے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں جو جواب میں لفظ آیا وہ دوسرے سائل نے سلام میں کر دیا، تو آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے سلام کیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام. بس وہ شخص حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول، پہلے کو آپ نے رحمت کی دعا دے دی، دوسرے کو آپ نے برکت کی دعا دے دی، میں نے آپ کو ساری دعائیں دی ہیں، آپ نے جواب میں وعلیکم السلام بس اتنا ہی کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. باقاعدہ یہ الفاظ ہیں حدیث کے، تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. پتہ چلا کہ جو سلام کرنے والا ہے وہ جواب والے کے لیے کچھ چھوڑ دے. اور سلام عبداللہ ابن عباس کے سامنے کسی نے لمبا چوڑا سلام کیا، انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، ان السلام الى البرکہ. بس سلام جو ہے نا یہ برکت تک ہے، وہ مغفرتہ اور فلانا اور یہ اور وہ، یہ سلام نہیں ہے. یہ سلام ہو جائے گا کہانی بن جائے گی، ختم کب ہوگی. ہاں اگر جان کی امان پاؤں تو ہمارے جو کوئٹہ کے ساتھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا سلام اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی اور بات شروع ہو گئی ہے، پتہ چلتا ہے نہیں جی ابھی تک سلام دعا چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. کہ سلام مختصر ہو تاکہ جو مقصود ہے وہ آگے چل سکے اور آپ مسلم کے اوپر بوجھ نہ بنے. بہرحال یہ اقوام کا فرق ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, سب اپنی جگہ پہ بہترین ہے. سلام کے آداب, سلام کے مسائل, سلام کو سمجھنا, سلام کو زندگی میں رائج کرنا, سلام کی برکتیں حاصل کرنا, یہ سب مسلمان کے لیے ایک عظیم وظیفہ ہے. یہاں تک کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ کا کوئی محبوب, آپ کا کوئی بھائی, آپ کا کوئی عزیز, آپ کا کوئی قریبی انسان کسی تکلیف میں پڑ جاتا ہے اور آپ کا دل فکر مند ہے, آپ کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کر سکتے, اپنے مخلصین کو بلائیے, بیٹھیے اور بیٹھ کے یا سلاموں کا ورد کیجئے. یا سلامو, اللہ کا اس میں گرامی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ورد کی برکت سے اللہ تعالی اس ساتھی کو محفوظ بھی رکھ دیں گے اور آپ کے جو دل کا اندیشہ ہے وہ بھی اللہ تعالی ٹھیک کر دیں گے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تم کو سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اچھا جواب دیا کرو, اَوْ رُدُّوهَا, یا کم از کم اس کی برابری کا جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب کتاب رکھنے والے ہیں. سلام کا جواب نہیں دیا تو یہ مت سمجھو کہ میں بچ گیا, کیا پتہ بروز حشر سوال ہو جائے, فلاں مسلمان نے تمہیں دعا دی, تم نے جواب میں کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور میرے محترم بھائیوں, اس سلام کا فلسفہ سمجھ لیجئے. کاش کہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم ملاقات کے لیے رسمی کلمات السلام علیکم کہہ دیتے ہیں, لیکن ان کلمات کی برکتیں, ان کلمات کے اصول, ان کلمات کے پیچھے جو پس منظر ہے اس کو سمجھ بھی لیجئے اور دوسرے مسلمان کو سمجھانے کی کوشش بھی کیجئے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہے, ایک ہے, اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. قرآن کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب اہم مسائل بیان کر لیتا ہے تو پھر ایک دفعہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی طرف متوجہ رہنا ہے, توحید کی طرف متوجہ رہنا ہے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا, لوگوں کے چکروں میں اللہ کو بھول مت جانا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہیں, ایک ہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, ضرور بالضرور وہ تمہیں جمع کریں گے بروز حشر قیامت کے دن. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ غیور ہیں, اللہ تعالیٰ صادق ہیں, اور لوگ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ مخلوق جھوٹ اس لیے بولتی ہے کہ وہ کسی سے متاثر ہوتی ہے, یا تو ڈر لگ رہا ہے, یا پیسے چاہیے, حرام کی رشوت چاہیے, کوئی اور غلط مفاد ہے تو جھوٹ بول دیا. لیکن جس ذات کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں, جس ذات سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا, اور جس ذات کی مشیت کائنات کا قانون بن جاتا ہے, تو پھر اس ذات کے اندر اس قسم کے آزار بنتے ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں. فما لکم فی المنافقین فئتین, بس کیا ہوا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ تعالی ہمیشہ ان کی سازشوں کو الٹ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی, اللہ نے وہ روک دی. غار ثور میں پیچھا کر کے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے, پیروں تک پہنچ گئے لیکن پکڑ نہیں سکے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشوں کو فیل کر دیتے ہیں. اب کیوں نہیں ہوتی فیل؟ اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کو میزائل لگ گیا, نہیں لگتا تو کیا ہو جاتا؟ یہ ایک مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے روحانیات کا سمجھنا ضروری ہے. انسان اپنے اندر یا قوم اپنے اندر پہلے وہ صلاحیت پیدا کرے کہ اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے اللہ تعالیٰ اس کلمے کو سچا کر دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہو اور اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہوں, اور جناب آپ اتنے بڑے صوفی بن جائیں کہ زبان سے الفاظ نکلے اور وہ سچ ہو گئے؟ نہیں. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے, دل سے صدا, اللہ سے تعلق دل کا قائم کیجئے, اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت, رضا نہیں کہہ رہا میں, کفر پہ اللہ راضی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. امریکی صدر 3 سینٹی میٹر سے بچ گیا اور ہمارے جو مسلمانوں کے مجاہدوں کے لیڈر تھے وہ نہ بچ سکے. اس پہ رضا ہونی چاہیے, اور یہ اللہ کی مشیت ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. اور ہمیں کیا پتا کہ جو ہوا یہی ہمارے لیے برا تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے آسان تو حب شیاں وہ ہوا شر الکم, تم جس کو بھلائی سمجھ رہے ہو یہ تمہارے لیے تباہی ہے. اور اسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم, تم کسی چیز کو بہت برا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے افضلیت. ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر زہیر ہمارے مہمان تھے, ہمارے فلسطین والے بھائیوں کے وہ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے عجیب بات کہی, کہنے لگے کہ یہود نے جب پہلی دفعہ شیطانت کی اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کو بھیج دیا, اور جب یہود نے دوبارہ شیطانی اور بدماشی کی تو اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا, اور جب پھر انہوں نے شرارت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ اول کو بھیج دیا. وَسَيُفْتَحُ رَابِعَا, ان کی زبان سے یہ کلمات میں نے سنے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مسلمانوں میں سے لیڈر اٹھائیں گے اور وہ جا کے الاقصیٰ کو یہود سے چھڑا لیں. میں ان کے حوصلے پہ حیران رہ گیا, ان کے جذبے پہ حیران رہ گیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے پریشان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیفتح قریبا, انشاءاللہ تعالی قریب فتح. یہ ہے وہ مسلمان کا جذبہ. بہرحال آیت آپ کے سامنے ہے, اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو ہدایت دے دو ان کو جن کو اللہ نے رسوا کر دیا ہے, اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی, ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم آواز حق بلند کرتے رہیں گے اور عمل کرنا سمجھ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ, اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ بھی ذمہ دار نہیں ہیں ان کے. وکیل کہتے ہیں ذمہ دار کو, آپ ذمہ دار نہیں ہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں کفار نے ہجرت کی تھی. کیا کیا تھا؟ ہجرت. مدینہ منورہ پہنچ گئے اور کچھ عرصے بعد ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے, یہاں سے نکلو, بھاگو یہاں سے, اور وہ سب کے سب مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے. ان بھگوڑوں کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروپ تھے, ایک گروپ سمجھتا تھا کہ یہ کافر ہیں اور دوسرا گروپ سمجھتا تھا کہ ہیں تو مسلمان لیکن مجبور ہیں. یہ قول ہو گیا امام مجاہد کا. دوسری بات, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جنگ احد کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سراقہ ابن مالک مدلجی آئے تھے. یہ بندی قبیلہ مدلج کے بڑے ہیں. کس کے؟ قبیلہ مدلج کے. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خالد ابن الولید کے ذمہ لگایا تھا کہ جائیے اور ان کے ساتھ معاملات طے کیجئے. خالد ابن الولید نے ایگریمنٹ لکھا اور اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ آج کے بعد سے جنگ نہیں ہوگی, اور جو اللہ کے رسول کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے, اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. دو قول ہو گئے, پہلا میں نے امام مجاہد کا پیش کیا اور دوسرا میں نے حسن بصری کا پیش کر دیا. تیسرا قول سمجھ لیجئے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور صلح کر لی تھی انہوں نے. لیکن جب پیچھے چلے گئے تو مکر گئے اور دشمنوں کی سپورٹ میں باہر نکل آئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں گروہوں کے بارے میں جو تمہیں شکوک و شبہات ہیں اس میں ہم تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. تین گروپ ہو گئے نا. پہلا جو صاف مکر گیا ہے, فرمایا فقتلوہم حیث وجدتموہم, جدھر مل جائے مار دو ایسی کی تیسی. کیوں؟ کیونکہ غداری کی, بدعہدی کی ہے. اور آج بھی انسانوں کی تمام سولائز تہذیبیں متفق ہیں کہ اپنی قوم, اپنی ملت, اپنی جو اصل الاصل اس کا دین ہے, جو اس کا ثقافت ہے, اس کے ساتھ غداری کی سزا موت. دوسرا وہ قبیلہ تھا جو ڈامک ڈول تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا گزارا کرو, کچھ دیر رک جاؤ, ذرا ان کی پوزیشن واضح ہونے دو. اور تیسرا قبیلہ وہ تھا جنہوں نے واقعتاً صلح کی پیشکش کی تھی. اللہ نے فرمایا وہ مومن ہے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے. امید ہے آپ کو پس منظر سمجھ آ گیا ہوگا. اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو الٹا کر دیتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, جس کو اللہ گمراہ کر دے کیا تم اس کو ہدایت دے سکتے ہو. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا, اور جس کو اللہ نے گمراہیوں میں ڈال دیا پھر اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. ودوا لو تكفرون, یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ. كما كفروا فتكونون سواء, یہی تو مسئلہ ہے نا, سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ, ہم برابر ہو جائیں, اور برابری بھی غلامی والی ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کنورٹڈ یہودی وہ اصل الاصل یہودی کے برابر نہیں ہے, بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہودی بننا چاہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, کہتے نہیں جناب ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں, آپ تو الیاذ باللہ بندر کی اولادیں ہوں, یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ کافر ہیں. اور دوسری طرف آپ کو ننگا بھی کرتے ہیں, آپ کو نچاتے بھی ہیں, آپ سے تمام وہ کام لیتے ہیں جو ان کو پسند ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے عزت کا, جب وقت آ جاتا ہے مقام دینے کا, تو نتن یاہو کو بلا کے تالیاں بجاتے ہیں. کسی مسلمان لیڈر کو بلا کے تالیاں بجائی ہیں کانگریس میں کسی نے؟ کبھی نہیں. بات یہ ہے ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء, یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر بن جاؤ اور سب کے سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء, کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے دوستیاں لگانے کی. منافقین سے جو ڈامک ڈول ہیں کوئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک کہ اللہ کے راستے میں یہ مہاجر نہ بن جائیں. کیا عجیب بات ہے. فتح مکہ سے پہلے اسلام کا جو اسٹینڈرڈ تھا نا وہ ہجرت تھی. کس نے ہجرت کر لی؟ اور وہ نماز, اذان, روزے کے لیے ہجرت ہوتی تھی, ایسی تھوڑی ہوتی تھی. کافر مکہ میں نہیں کرنے دیتے. تو اللہ نے فرمایا جو ہجرت کرے یہ اصل مسلمان ہے, اور جو دور سے صرف باتیں کر رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ, اگر یہ مکر گئی اپنی باتوں سے پکڑو ان کو. وَقْتُلُوهُمْ, اور ان کے ساتھ جہاد کرو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں پر بھی یہ موجود ہوں. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہ کبھی ان سے دوستی کرو اور نہ کبھی ان سے مدد مانگو. علماء کرام نے کہا ہے کہ کفار سے مدد مانگنا, خاص طور پہ جب وہ محارب ہوں, آپ کے مخالف ہوں, حرام, ناجائز ہے. اب یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو بات بات پہ کافروں کو آواز دیتے ہیں کہ تھوڑا ڈالر اور دے دو, فلاں چیز اور دے دو. ارے بھائی وہ تمہیں جو چیزیں دے گا تم اس سے اسی سے لڑو گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. بات یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, نہ کبھی ان میں سے کسی کو دوست بنانا اور نہ کبھی ان میں سے کسی سے دوستی کرنا ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ, مگر وہ لوگ جو تمہارے سے قریب ہو رہے ہیں. إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اور تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق, عہد نامہ موجود ہے. أَوْ جَاءُوكُمْ, یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ, ان کے سینے تنگ ہیں. سراقہ ابن مالک مدلجی آئے تھے, اللہ کے رسول اب مزید لڑائی جھگڑے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے, ہم صلح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے سینے لڑائی سے بیزار ہو چکے ہوں گے, کیا حکم ہے ان کے لیے؟ او یقاتلوا قومہم، نہ تم سے وہ لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم. اے مسلمانوں، متکبر مت بن جانا، اکڑ میں مت آ جانا. یہ جو سارے قبیلے آ کے صلح کی پیشکشیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے. کیا عجیب بات ہے، قرآن نے مسئلے کے بیچ میں بتا دیا کہ متکبر مت بن جانا اور اپنی انا میں مت پڑ جانا. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اللہ چاہتے تم پہ ان کو مسلط کر دیتے. اللہ تعالیٰ کافر و مشرکین کو ہم سے جلد ہٹا دے، آج ہم پہ مسلط ہیں، ہم فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم کھلے عام نہیں کر سکتے، کریں تو آپ کی خیر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. فلو کا فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور اعلان کر دیں کہ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، وألقوا إليكم السلام، اور تمہارے سامنے صلح رکھ دیں، فما جعل اللہ علیہم سبیلا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو ان پر چڑھ دوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. اسلام کتنا پیارا دین ہے. وہ مشہور واقعہ ذہن میں رکھیے گا، جب حضرت معاویہ نے رومیوں کو دھوکہ دے دیا تھا اور سینکڑوں کلومیٹر زمین قبضہ کر لی تھی. ایک صحابی آئے اور فرمایا، یا امیر المومنین وفا ان لا غدر، امیر المومنین آپ نے جس طریقے سے رومیوں کو دھوکہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی اس قسم کے دھوکے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ستجدون آخرین یریدون یامنوکم ویامنو قومہم، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم بھی امن سے رہو، وہ بھی امن سے رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی ان کو لٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف پلٹ جاتا ہے. فإن لم یعتزلوکم، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہیں رہتے، یہ تیسری قوم ہے شرارتی والی، تم سے کنارہ کش نہیں رہتے. ویلقوا الیکم السلام، اس کا عطف پچھلے فعل پر ہے، اور پچھلا فعل منفی ہے تو یہ بھی منفی ہے، اور تم سے صلح بھی نہیں کرتے، اور تم سے قتال سے رکتے بھی نہیں ہیں. فرمایا، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ایسے لوگ تمہیں جہاں پہ ملے ان کو پکڑ لو، ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو. واولئکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا، اور یہ وہ پکے کافر ہیں جن کو مارنے کی واضح دلیل قرآن کریم میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا وقت حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.